بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اخبارات کے جائزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اخبارات کے جائزے میں آج بھی ہم اسلامی جمہوری ایران، ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ایران کے اخبارات، لیکن اس بریک کے بعد۔ ناظرین، اخبارات کے جائزے کا آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی سے۔ ملاحظہ فرمائیے اخبار کی اہم سرخیاں۔ ایران اور عراق کے تعلقات دونوں ملکوں کے عوام اور علاقے کے لیے سود مند ہیں، ظریف۔ امریکہ ایران سے براہ راست تعلقات کا خواہاں ہے، امریکی کانگریس کے سابق سربراہ۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات میں حکومت قانون اتحاد سر فہرست۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی ایران اور گروپ 5+1 کے انتخابات نتیجہ خیز ہوں گے صدر مملکت کے ذیل میں لکھا ہے کہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ گروپ 5+1 کے ساتھ تہران کے مذاکرات مسائل کے باوجود ضرور نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے شہری ترقی کی وزارت کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک نشست میں کہا کہ ایران نے ایٹمی مسئلے میں کبھی بھی جھوٹ یا غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے اور اب بھی اس کے در پہ نہیں ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران کا مقصد پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول رہا ہے اور وہ اسی کا خواہاں ہے، کیونکہ یہ ایرانی عوام کا حق ہے، لیکن وہ اسی کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات کے عمل کے ذریعے باہمی مفاہمت سے ایسا نتیجہ حاصل ہو جو سب کے فائدے میں ہو۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے عراق کے پارلیمانی انتخابات اور سیاسی گروہوں کی ذمہ داریاں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم نوری مالکی کی قیادت والے حکومت قانون اتحاد کو سب سے زیادہ نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مقتدہ صدر سے وابستہ دھڑے کے الاحرار اور عمار حکیم کے قیادت والے المواطن اتحادوں کو کل ملا کر 65 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ عراقی الیکشن کمیشن کے مطابق ان انتخابات میں تقریباً 60% افراد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انتخابات کے نتائج واضح ہو جانے کے بعد اب حکومت سازی کا عمل شروع ہو جائے گا اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ نوری مالکی دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ انتخابات اور ان کے نتائج کچھ اہم نکات کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان میں عوام کی بڑی تعداد کی شرکت، وہ بھی ایسے عالم میں جب دہشت گردوں نے الیکشن کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ حکومت اور عوام دونوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ عوام نے کثیر تعداد میں انتخابات میں شرکت کر کے یہ دکھایا کہ جب ملک کی سلامتی، استحکام اور عرضی سالمیت کا مسئلہ ہو تو وہ نہ تو دہشت گردوں کی دھمکیوں کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ہی کچھ بکے ہوئے عناصر کے تفرقہ پھیلانے کے پروپیگنڈوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بہرحال، انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ کسی بھی جماعت یا اتحاد کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ بنابراین اگلی حکومت مخلوط حکومتی ہوگی اور سیاسی جماعتوں کے پاس اتحاد و یکجہتی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جب داعش جیسے تکفیری دہشت گرد گروہ ملک کے حصے بکھرے کرنے پر تلے ہوئے ہوں، تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حساس حالات میں جماعتی اور انفرادی مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں اور ایک مضبوط حکومت تشکیل دیں۔ ایک مضبوط حکومت ہی عراق کو موجودہ بحرانی حالات سے باہر نکال سکتی ہے اور اس سلسلے میں عراق کے تمام سیاسی گروہوں، خاص طور پر انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والے شیعہ گروہوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
ناظرین، اپنے ملاحظہ فرمایا روزنامہ جمہوری اسلامی۔ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہندوستان کے اخبارات پر ایک نظر۔ ناظرین ہندوستان کے اخبارات کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں محمد احمد جعفری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیاں۔ افغان پاک سرحدی کشیدگی پر سہ فریقی مذاکرات۔ لیبیا پارلیمنٹ پر مسلح افراد کا حملہ، حکومت کا ملک پر کنٹرول کا دعویٰ۔ کولمبیا، چلتی بس میں آتش زدگی، 32 بچے جل کر ہلاک، کئی زخمی۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے عرب بہاریہ کو ایک اور جھٹکے کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے تیونس کے ایک گریجویٹ نوجوان البو عزیزی نے حالات سے تنگ آ کر 17 دسمبر 2010 کو خودسوزی کی تھی۔ البو کی موت تیونس کے ان لوگوں کو جھنجھوڑنے کا سبب بن گئی جو بے روزگاری اور غربت سے پریشان تھے اور اپنی پریشانی کے لیے حکومت کی پالیسیوں کو ذمہ دار مانتے تھے۔ وہ سڑکوں پر نکل آئے، انہیں غم غصے کا اظہار کیا اور صدر زین العابدین بن علی کو تیونس چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تیونس کے عوام سے تحریک لے کر متعدد ممالک، بالخصوص عرب ممالک میں عوام نے اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف مظاہرے شروع کیے۔ عوامی مظاہروں کی شدت مصر کے صدر حسنی مبارک نہیں برداشت کر سکے، انہیں اقتدار سے ہٹنا پڑا۔ یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کو بھی اقتدار کی باغ دور چھوڑنی پڑی۔ لیبیا کے سربراہ کرنل معمر قذافی مورچے پر ڈٹے رہے تو انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عرب ممالک کی عوامی تحریک، جسے عرب بہاریہ کا نام دیا گیا، سے بڑی امیدیں تھیں یہ ان ملکوں کا کایا پلٹ دے گی، لیکن عرب بہاریہ سے عرب عوام کا بھلا نہیں ہوا، البتہ اس کی وجہ سے انہیں کافی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ناظرین، اداری آگے کہتا ہے کرنل قذافی کی ہلاکت کے بعد سے ایسی خبریں آتی رہیں کہ مہلوک صدر سے وفاداری کے الزام میں لیبیا کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیبیا میں جمہوریت کی بحالی برائے نام ہے، وہاں کوئی مستحکم مرکزی حکومت نہیں ہے۔ لیبیا پر ان ملیشیاؤں کے جنگجوؤں کا قبضہ ہے جنہیں کرنل معمر قذافی سے جنگ کے دوران مسلح کیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جن طاقتور ملکوں نے عرب بہاریہ کی ابتدا میں لیبیا سے دلچسپی دکھائی تھی، ان کی دلچسپی کرنل معمر قذافی کے خاتمے تک ہی کیوں محدود رہی؟ انہوں نے یہ سمجھنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کہ جس ملک پر برسوں تک ایک ڈکٹیٹر کا قبضہ رہا ہو، وہاں جمہوریت آتے آتے ہی آئے گی؟ ایک دم سے جمہوری نظام بحال نہیں کیا جا سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ لیبیا کے حالات کے لیے جتنے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار کی حوث میں عام لوگوں کے جان و مال کا زیاں دکھائی نہیں پڑتا، اتنے ہی ذمہ دار طاقتور ممالک کے وہ لیڈر بھی ہیں جنہوں نے کرنل معمر قذافی کو اقتدار سے ہٹانے کی لڑائی میں تو لیبیا کے لوگوں کی مدد کی، لیکن جمہوریت کی بحالی کی جد و جہد میں تنہا چھوڑ دیا۔ آئی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ بلقان میں بدترین سیلاب نے دبی بارودی سرنگیں ہلا دیں۔ روس اور چین کے درمیان کوئی سیاسی تنازع نہیں ہے، پوتین۔ فلسطینی تنظیم، فلسطینی بچوں کی قید تنہائی کے واقعات میں اضافہ۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے جمہوریت عوام کے خدمت کا کام ہے کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے جمہوریت کا مطلب جمہور یعنی عوام کی حکمرانی ہے، لہذا جو لوگ عوام کا فرمان حاصل کر کے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں وہ عام لوگوں کے خدمتگار کہلاتے ہیں، حکومت و انتظامیہ کے مالک نہیں۔ اس بنیادی حقیقت کو نئے حکمرانوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، تبھی وہ ملک و عوام کے لیے کچھ کر کے سرخرو ہو سکیں گے۔ ویسے عوامی خدمت کے الفاظ کا اس قدر زیادہ استعمال ہوا ہے کہ اس کے معنی کافی گھس گئے ہیں، حالانکہ یہ جمہوریت کی سب سے اہم شرط ہے جسے عمل ملائے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ 16ویں پارلیمانی الیکشن کے نتائج کے بعد یہ شبہ کسی کو نہیں رہنا چاہیے کہ عوام اپنے منتخب نمائندوں سے کیسے خدمتگار بننے کے خواہش مند ہیں۔ یہ عوامی فرمان بیشتر ریاستوں میں مقامی حکومتوں سے عدم اطمینان یا اینٹی انکمبنسی کی مثال ہے۔ کانگریس اور بھارتی جنتا پارٹی دونوں نے اس رد عمل کے فوائد و نقصانات کو بھگتا ہے، اس لیے اب دونوں کو ہی اپنے رویے میں تبدیلی لا کر عوامی توقعات کو پورا اترنا چاہیے۔ جیسا کہ سونیا گاندھی نے کہا کہ وہ ان ریاستوں پر خصوصی توجہ دیں گی جہاں رائے دہندگان کانگریس سے ناراض ہیں۔ آئے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ صحافت کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ ترکی کی کان حادثے کے الزام میں 18 افراد کی گرفتاری۔ عدالت میں پھر پیش نہیں ہوئے مشرف۔ مصر میں حماس کے قائدین کی شہریت منسوخی کا آغاز۔ ناظرین، روزنامہ صحافت نے نئی سرکار کے سامنے اقتصادی محاذ پر مختلف چیلنجز کے عنوان سے عبدالحمید نعمانی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں سرکار چاہے کسی کی بنے، نئی تشکیل شدہ سرکار کے سامنے ایسی اقتصادی پالیسی بنانے اور اس کے نفاذ کا مسئلہ ایک چیلنج بن کر سامنے آئے گا، جو ملک کے وسائل حیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے منصفانہ طور پر سب کو موقع دے۔ نریندر مودی کی قیادت میں NDA سرکار کے متعلق مختلف اداروں کے تجزیے جس میں بہتر امید کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ نتائج آنے سے پہلے خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا اور دیگر مالیاتی اداروں کے عہدے اور داروں کے تبادلے اور ہٹانے کی باتیں کافی چرچے میں ہیں، لیکن اس سوال کا صاف جواب نہیں مل رہا ہے کہ ملک کی کمزور ہوتی اقتصادی حالت کو بہتر اور مہنگائی کو کیسے کم کیا جا سکے گا۔ امیدیں اور وعدے تو آسان ہوتے ہیں، لیکن ان کا پورا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد احمد جعفری صاحب۔ ناظرین، ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ اطلاعات پر۔ ملاحظہ فرمائیے اہم سرخیاں۔ لیبیا میں بغاوت کی کوشش، فوج نے پارلیمنٹ بند کرا دی۔ پوتین نے یوکرین کی سرحد سے روسی فوجیوں کی واپسی کا حکم جاری کر دیا۔ روس اور امریکہ نے ہندوستان کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون پر تاکید کی۔ ناظرین، روزنامہ اطلاعات کی ایک سرخی ہے، مالکی کا اتحاد عراق کے پارلیمانی انتخابات میں باضابطہ طور پر کامیاب رہا۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ عراق میں الیکشن کمیشن نے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جن کے مطابق وزیر اعظم نوری مالکی کے حکومت قانون اتحاد، عمار حکیم کی قیادت والے المواطن اتحاد اور صدر دھڑے سے متعلق الاحرار اتحاد کو پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر ملا ہے۔ عراق کے چیف الیکشن کمشنر نے بغداد میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا اس نتائج کا۔ مالکی کے اتحاد کو 30 سیٹیں ملی، جبکہ دیگر 9 صوبوں میں بھی یہ اتحاد سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ نوری مالکی کے اتحاد کو حکومت بنانے کے لیے دوسری جماعتوں کی حمایت کی ضرورت ہوگی، اور پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سلسلے میں بات چیت کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جب انسان کی قیمت $12 ہے۔ ناظرین، یہ عنوان ہے روزنامہ اطلاعات کے مضمون کا، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
کہتے ہیں کہ آمریت کا زمانہ گزر گیا اور اس کی جگہ جمہوریت نے لے لی ہے، اور رفتہ رفتہ دنیا کے تمام حکومتی نظام بدل نہ خواستہ ہی صحیح اس راستے پر آ چکے ہیں یا جلد ہی آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں جسے گلوبل ویلج یا عالمی بستی کا نام دیا جاتا ہے، سبھی لوگوں کو قانون کے تابع ہونا چاہیے تاکہ کسی کے بھی حقوق پامال نہ ہونے پائیں، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اگر یہ ساری باتیں صحیح ہوں تو دنیا میں پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا اور لوگ آئیڈیل دنیا یا یوٹوپیا کا مشاہدہ کریں گے۔ لیکن کیا صرف ڈکٹیٹروں کو اقتدار سے ہٹا دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آج کی دنیا کا اصل مسئلہ وہ جرائم ہیں جن کی طرف سے مغرب اور اقوام متحدہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یہ جرائم دنیا کے گوشہ کنار میں مختلف ناموں سے ہو رہے ہیں۔ نائجیریا میں بوکو حرام نامی دہشت گرد گروہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے نام پر اسی قسم کے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب سے پہلے تک اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے، لیکن کچھ دن پہلے اس نے 200 سے زائد اسکولی طالبات کو اغوا کرنے کا گھناؤنا جرم انجام دیا ہے۔ اس جرم کی سنگینی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب ان لڑکیوں کو بے شمار ایذائیں پہنچانے کے بعد $12 میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ قانون کی طرف سے کسی بھی طرح کا خوف محسوس کیے بغیر اپنے آپ کو ہر طرح کے جرائم کے ارتکاب کے لیے آزاد سمجھتے ہیں؟ اگر اس ملک کی حکومت انہیں سزا دینے کی توانائی نہیں رکھتی یا جان بوجھ کر انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتی تو عالمی ادارے کیوں مہر بہ لب ہیں؟ کیا گلوبل ویلج میں تمام انسانوں کو یکساں حقوق حاصل نہیں ہیں، اور کیا سبھی کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی ملک مغرب کے دعووں کے مطابق انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سفارتی راہوں سے پابندیاں عائد کر کے، اور اگر اس سے بھی نہ ہوا تو فوجی حملے کے ذریعے اس کام سے روکا جاتا ہے۔ لیکن بوکو حرام جیسے گروہوں کے سلسلے میں عالمی برادری کیا کرے گی، جو نہ تو کسی قانون کا پابند ہے اور نہ ہی کسی ملک سے کوئی خوف محسوس کرتا ہے؟ شام میں ہزاروں بے گناہ انسانوں کے سر تن سے جدا کرنے والے داعش جیسے دہشت گرد گروہ کے بارے میں عالمی برادری کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
ناظرین، یہ تھا روزنامہ اطلاعات، ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پاکستان کے اخبارات۔ ناظرین، پاکستان کے اخبارات کے جائزے کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ۔ اور ناظرین، اپنے جائزے کے آغاز میں کچھ احوال ملاحظہ کریں گے۔ روزنامہ دنیا میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا، جعلی ووٹ ڈالنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ، عالمی برادری دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارے کے لیے پاکستان کی مدد کرے نیر بخاری۔ شامل کریں گے روزنامہ دنیا کے ادارتی صفحے پر شائع اداریے کو یہاں، جس کا عنوان ہے حکومت طالبان مذاکرات، نتیجہ کیا نکلا۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ مزید کئی ہفتے بیت چکے لیکن تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حکومت نے پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کا کیا بنا۔ اس معاملے میں اب ہم کسی صورتحال ہے؟ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات ایک ایسا معاملہ ہے جس سے بہت سے ایشوز وابستہ ہیں، جیسے ملک میں پائیدار امن کا قیام، قومی اقتصادیات کا احیاء، معاشرتی معمولات اور کاروباری و تجارتی سرگرمیوں کی بحالی، اور سب سے بڑھ کر عالمی برادری میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی وجہ سے پاکستان کی خراب ہو چکی ساکھ بہتر بنانا۔ حیرت ہے کہ اس قدر اہمیت و افادیت کے حامل معاملے پر وہ توجہ نہیں گئی جس کی ضرورت تھی۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مذاکرات کے محاذ پر کیا ہو رہا ہے۔ اداری کے اختتام میں تحریر کیا گیا ہے کہ حکومت اس بارے میں اب جتنا جلدی واضح اور یکسو ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ان معاملات پر توجہ دینا اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ ہم نے اگر خود کو نہ سنبھالا اور اپنے داخلی مسائل حل کرنے میں تیزی کا مظاہرہ نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ نظر ڈالیں گے یہاں روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں پر۔ توہین اہل بیت، معافی قبول نہیں، سزا دی جائے، جیو کے خلاف مظاہرے، ریلیاں، وکلا کی ہڑتال، میر شکیل کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور پیٹیشن۔ کابل میں سہ فریقی اجلاس، پاکستان کا افغان صدارتی انتخاب کے لیے سیکیورٹی تعاون کا وعدہ۔ وزیرستان میں پولیو کے مزید 3 کیس سامنے آ گئے، ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا اجلاس 22 مئی کو طلب۔ مزید یہاں تذکرہ کریں گے جاوید چوہدری کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے وقت کی ٹرین۔ جاوید چوہدری تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ ہمارا پہلا آپشن جمہوریت ہے۔ ہم سب لوگ، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، اور ہمارے ملکی اور غیر ملکی دوست، دل سے یہ مان لیں جمہوریت دنیا کا بہترین اور فعال نظام حکومت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان میں جمہوریت بدترین شکل میں نافذ ہے۔ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا ہمارا الیکشن سسٹم اس قدر کمزور ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی مالدار پارٹی سے آسانی سے ہائی جیک کر لیتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی جمہوریت تبدیل کرنا ہوگی۔ ہمارا دوسرا آپشن فوج ہے۔ تاہم ہمارے پاس تیسرا اور آخری آپشن مذہبی جماعتیں ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے ملک پچھلے 10 برسوں میں عسکری تنظیموں کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ جب جی ایچ کیو، مہران نیول بیس اور کامرا ایئر بیس کا محاصرہ ہو جائے، جب 2 بڑی جیلیں ٹوٹ جائیں، جب ہیوی مینڈیٹ نامعلوم شخص کے ایک خط پر پھانسی کی سزائیں معطل کر دے، اور جب ریاست کمزور پوزیشن سے مذاکرات شروع کر دے، تو پھر انکار کی کیا گنجائش بچتی ہے؟ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا ملک کی کوئی سیاسی جماعت مذہبی دھڑوں کی حمایت کے بغیر اقتدار تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ ہی اقتدار سلامت رکھ سکتی ہے۔ تاہم جاوید چوہدری آخر میں مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ہمیں فوری طور پر ایک آپشن اٹھانا ہوگا۔ ہم نے اگر دیر کر دی تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ فرد ہوں یا قومیں، وقت کی ٹرین زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں رخ کریں گے اب روزنامہ اوصاف کی جانب، اور شامل کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کو۔ سہ فریقی کانفرنس میں شرکت، صدر شنگھائی پہنچ گئے، ایشیائی ممالک میں قریبی تعلقات کی ضرورت، روابط مزید بڑھائے جائیں، ممنون حسین۔ افغانستان سے کوئٹہ اسلحہ سپلائی کی بڑی سازش ناکام، انتشار پھیلایا جا رہا ہے، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 2 جون کو طلب، صدر ممنون حسین خطاب کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں کچھ مختصر احوال ملاحظہ کرتے چلیں گے. تجزیہ نگار طاہر کے تحریر کردہ تجزیے کا جس کا عنوان ہے وزیراعظم نواز شریف کا دورہ ایران. طاہر تحریر کرتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کا 11 مئی کا دورہ ایران انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان اس دورے کے ذریعے دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ ہمیں خود مختار ملک اور آزاد قوم ہے. ہم نے ملکی مفاد اور دیگر دنیا سے تعلقات کو کسی کی پسند یا ناپسند کے ماتحت نہیں رکھا. اگر ہم گھر کے اندر مفاہمت سے کام لے سکتے ہیں تو بیرونی دنیا سے بھی ہم برابری اور مفاہمت کی بنیاد پر روابط رکھ سکتے ہیں. وزیراعظم نواز شریف کا دورہ ایران اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ امریکہ اور نیٹو افواج افغانستان سے رخت سفر باندھ رہی ہیں. ایسے میں پاکستان اور ایران انتہائی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. طاہر مزید لکھتے ہیں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے معاہدوں میں بھی بعض مالیاتی مشکلات درپیش ہیں. اگرچہ امریکہ ان معاہدوں سے خوش نہیں مگر پاکستان کو پہلے اپنا مفاد دیکھنا ہے. ماضی کی حکومتوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی بھاری قیمت ادا کی. 1971 کی جنگ میں امریکہ کا ساتواں بحری بیڑا وعدے کے باوجود نہ آیا, لیکن 1965 کی جنگ میں ایرانی عوام نے پاکستان سے اپنی محبتوں کا بھرپور ثبوت دیا جسے یقیناً کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور آخر میں طاہر مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ قیادت نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کر کے معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر رہا ہے. اس زمن میں پڑوسی ملک ایران کا تعاون یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. اور ناظرین یہی آج کا ہمارا جائزہ اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. منتہا کاظمی کی جانب سے خدا حافظ.
بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ منتہا کاظمی. ناظرین پاکستان کے اخبارات کے بعد اب ملاحظہ فرمائیے عالمی میڈیا سے منتخب کیے گئے کارٹون.